بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ کا درس جاری ہے اور ہم دوسرے درس پر پہنچے تھے پچھلے درس میں. پچھلے درس میں احکام النجاسات، گندگی اور نجاست کے احکام بیان کیے تھے، اور ہم نے پچھلے درس میں یہ جانا نجاست کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، نجاست کی کتنی قسمیں ہیں، نجاست کی مختلف درجات کون سی ہیں، اور کس طریقے سے نجاست سے پاکی اور پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے. میرا پہلا سوال ہے، نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ جو جانتے ہاتھ کھڑا کر، دائیں ہاتھ، الیمین، جی، دیکھے بغیر، کتنی قسمیں نجاست کی؟ دو قسمیں، ٹھیک ہے، ذاتیہ ہے اور حکمیہ ہے. ذاتیہ کسے کہتے ہیں، حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے اس کا نام ہے ذاتی، وہ اصل میں بنیادی طور پر ہی، پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ اسے پیدا ہی ناپاک کیا ہے، ٹھیک ہے. حکمیہ کون سی ہے؟ حقیقتاً وہ پاک ہی ہے، لیکن کسی اور وجہ سے اب وہ ناپاک ہو گئی ہے. اب ذاتی نجاست، ذاتی گندگی کی مثال خنزیر ہے. پیدائشی طور پر خنزیر جو ہے وہ ناپاک ہی ہے، اور جو حکمی نجاست ہے وہ، اس کی مثال کپڑا ہے، کپڑا پاک ہے. کپڑے پر اگر پیشاب کا قطرے لگ جائیں، کپڑے پر اگر پیشاب قطرے لگ جاتے ہیں، اب یہ کپڑا ناپاک ہو گیا. اب کپڑے کی ناپاکی نجاست حکمیہ ہے، اور خنزیر کی ناپاکی جو ہے وہ ذاتیہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، زمین پر ایک بچے نے پیشاب کر دیا، اس کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ آپ بتائیں. جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے.
دوسری مٹی سے اس کو دفن کر کے پاک کیا جاتا ہے،
بارک اللہ خیر.
اور تیسرا جو ہے وہ دھوپ کی روشنی، اس طرح سے
دھوپ کی وجہ سے اگر وہ خود بخود زائل ہو جائے تب بھی وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کافی ہے اگر آپ پانی کا ڈول لے کے اس کے اوپر اگر گرا دیتے ہیں، اور پیشاب کا اثر جو ختم ہو جاتا ہے، اس کی رنگت نہیں رہتی اس جگہ پر، تو اس کا مطلب یہ جگہ پاک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. کارپیٹ سے، کارپیٹ پر ایک بچے نے پیشاب کر دیا ہے، اس کو کیسے پاک کیا جائے گا کارپیٹ پر؟ کارپیٹ پر بچے پیشاب نہیں کرتے کیا؟ اس خوف نہیں کرتے آپ لوگ کیا؟ ایسے چھوڑ دیتے ہو کیا؟ یہ مشکل سوال ہے. کیا کرتے ہو، چھوڑ دیتے ہو؟ ہاں، پانی ڈال کے چھوڑ دیں گے مٹی کی طرح. ہاں، یہ بتایا نا کہ پانی ڈالیں گے، اس کو رگڑیں گے بھی، جب تک کہ اس کی نجاست، اس کی رنگت اور اس کی بو جو ہے ختم نہ ہو جائے، تب تک وہ جگہ پاک نہیں ہوتی.
دو طریقے ہیں، ایک بچہ اگر دودھ پیتا، بچہ ہو، بچی ہو، اس کے لیے پانی کے چھینٹے
کافی ہیں. بچہ یا بچی؟
بچی،
بچہ. ہاں، دودھ پیتا بچہ ہو تو پانی کے چھینٹے کافی ہیں.
ہاں،
بچی کا ہو یا صاف کرنا ضروری ہے. جزاک اللہ خیر. کیا کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے کلمے پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں. کیونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اصل پاکیزگی پانی میں نہیں ہوتی، وہ کلمے میں ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا ہے، پانی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے، کلمہ پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلے درس کی طرف واپس آتے ہیں. پچھلے درس میں دباغ الجلد کے بارے میں نے بات کی تھی. دباغ کسے کہتے ہیں؟ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے انگلش میں ٹریننگ بتایا تھا، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کسی نے جا کے دیکھا؟ دباغ نہیں، اس کو ہے، میں نے دیکھا ہے. کسی اور نے دیکھا نہیں؟ دیکھا آپ نے؟ دیکھا ہے دباغ لفظ تھا. ٹھیک ہے، آپ کی معافی ہے. کسی اور نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو جرمانہ ہے. دباغ کہتے ہیں چمڑے کو رنگنا، چمڑے کو رنگا جاتا ہے، اور رنگنے سے پہلے ایک مرحلہ ہے اسے صاف کرنے کا، تو صاف کرنے کو اور رنگنے کو دباغ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو عام طور پہ جو ترجمہ کرتے ہیں دباغ کا، رنگنا. اچھا، اب درس طرف واپس آتے ہیں. جراد، ارے مکڑا تو میں بھول گیا، میں لے کے آنا تھا مکڑا. ٹڈی، اچھا ٹڈی ہی بات آپ کی درست ہے، ٹڈی زیادہ مشہور ہے، تو مکڑا غلط ہے جو میں نے کہا تھا، اسے ٹڈی ہی کہتے ہیں. اب ٹڈی کسی ذہن میں آئی کہ نہیں؟ کبھی ٹڈی دیکھی نہیں؟ دیکھی یا لندن میں ہوتی نہیں ہے کیا بھائی؟ ٹڈی جانتے کہ نہیں جانتے؟ ابھی نہیں پتا، پھر تبھی لے کے آنا ہی پڑے گا مجھے. کپڑا کھاتی ہے، گراس اوپر ہے، دیکھا ہے گراس اوپر کو؟ نہیں دیکھا. ہاں وہی وہی ہے، اسی ٹڈی، اسی کو ٹڈی کہتے ہیں. حرم میں جو پھرتی رہتی ہیں، نہیں روشنی میں تو اور چیزیں بھی آتی ہیں، مشکل تو یہ ہے، صرف ٹڈیاں نہیں ہوتی، کچھ چھوٹی ہوتی مچھر کی طرح، کچھ بڑی ہوتی، ٹڈی بڑی ہوتی ہے. گراس اوپر اگر آپ نے دیکھا، وہی وہی گراس اوپر گرین ہوتا ہے، یہ براؤن ہوتی ہے، یہ فرق ہے بس. آگے چلتے ہیں درس کی طرف، واپس آتے ہیں. مولف یہ کہتے ہیں خفا موضع النجاسة، خفا چھپ جانا، موضع النجاسة نجاست کی جگہ کا چھپ جانا. اگر کسی جگہ پر کوئی گندگی گرے اور وہ گندگی چھپ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور چھپنے کی وجہ، اگر آپ بھول جاتے ہیں کپڑے پہ گندگی لگی ہے، آپ بھول گئے، اب نجاست موجود ہے لیکن آپ کے لیے چھپی ہوئی ہے، کارپٹ ہے، بچے نے پیشاب کیا، آپ بھول گئے، یا آپ کے کپڑے پہ اگر کوئی گندگی لگی ہے آپ کو یاد ہے لیکن آپ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا بھی میں اٹھ کے اس کو دھوتا ہوں، صاف کرتا ہوں، اور آپ کے ذہن میں بات نہیں ہوئی، آپ نے ایسی نماز پڑھ دی، تو کسی کی وجہ سے اگر آپ کے لیے وہ نجاست چھپ جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مولف کہتے ہیں اذا علم الشخص بوقوع نجاست فی شیء، اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ گندگی گری ہے کسی چیز میں، شیء کسی چیز میں، لیکن وہ نسی، لیکن وہ بھول گیا، او لم يستطع تحديد مكان النجاسه، یا اسے علم تو ہے کہ شلوار پر کہیں پر پیشاب کے قطرے گرنے کے پتنی جگہ کون سی ہے، کارپٹ پہ بچے نے پیشاب کی پتنی جگہ کون سی ہے، یہ یقین ہے کہ پیشاب ضرور کیا بچے نے، لیکن جگہ کون سی ہے یہ بھول گیا، یہ معلوم ہے جگہ کون سی ہے. فن فی هذه الحاله، تو اس صورت میں یلزم ہو ان یغسل ما تیقن، تو اس صورت میں اس پر واجب ہے، لازم ہے کہ اس حصے کو دھو لے جس پر اسے یقین ہو، بغسل ہی زوال النجاسہ، یعنی اتنے حصے کو دھو لے جس سے اسے یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ اب میں نے گندگی کو دور کر دیا. ولذلک صور منها، اور اس کی چند صورتیں ہیں، ان میں سے نمبر ایک، اب یہ مثال بھی ہے اور خاص صورت بھی یہاں پہ مولف بیان کر رہے ہیں. إذا علم أنه قد وقع على كمه نجاسة اسے یقین ہے وہ جان چکا ہے کہ اس کا کم جو ہے کم اسے کہتے ہیں آستین کو کہتے ہیں یہاں پر گندگی گری ہے کوئی نجاست گری ہے لگی ہے یعنی کم پر کہیں پہ لگی ہے جگہ کون سی ہے نیچے والی جگہ ہے اوپر والی جگہ ہے دائیں ہیں بائیں ہیں کہاں پر یہ بھول گئے یہ مجھے پتہ نہیں ہے لیکن یہ یقین ہے یہاں پر گندگی ضرور لگی ہے نجاست لگی ہے ولیکن لا یدری موقع تماما لیکن اسے یہ علم نہیں ہے کہ کس جگہ پر وہ لگی ہے فإن في هذه الحالة تو اس صورت میں یغسل کمہ کلہ اس صورت میں اس کو چاہیے کہ پورے کے پورے آستینوں کو دھو لے یہ حصہ جو ہے پورا کم دھو لے وجہ کیا ہے لأنه بذلك يحصل له يقين بغسل النجاسة کیونکہ اس سے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس نے گندگی کو اتار دیا ہے اب یقین ہو گیا کہ نہیں یعنی یہ کم ہے یہاں پر کسی جگہ پر آپ کو یقین ہے کہ پیشاب لگا ہے آپ یہ بھول گئے کہ اوپر تھا نیچے تھا اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اسے کو دھو لے بس پاک ہو گیا لیکن آپ بھول گئے کہ کون سی جگہ ہے اچھا اب کیا کریں گے آپ نیچے دھوتے تو پھر شاک کی ہو سکتے اوپر اوپر والا حصہ ہو اوپر سے تو ہو سکتا ہے نیچے والا حصہ ہو تو کیا کریں گے یقین کیسے آئے گا آپ کو جب پورا دھو لیں گے آپ تو کم کو پورا دھو لیں گے تو اب آپ کو یقین ہے کہ اب یہ کپڑا پاک ہو گیا دوسری صورت یہ سب لکھتے ہیں اذا وقعت النجاسة على مفرش صغير او سجادة اگر گندگی لگ جائے یا گر جائے کارپٹ پہ یا کسی چھوٹی چادر پہ ولا يعرف موضعها تماما اور وہ اس کی صحیح جگہ نہیں جانتا فإن علم الجهة التي فيها اگر وہ یہ جانتا ہے کہ کس حصے میں ہے کارپٹ کے اوپر والے حصے میں یا نیچے والے حصے میں اسفل السجادہ نیچے والے حصے میں او اعلیٰ یا اس کے اوپر والے حصے میں غسل ذلك تو اس حصے کو دھو لے جس پر اسے یقین ہے پورے حصے کو دھو لے والا غسلها كلها اگر اسے یہ یقین نہیں ہے تو پورے کو دھو لے پورے کارپٹ کو دھو لے اب تو یقین ہو گیا نا تیسری صورت یہاں پر نہیں ہے عام طور پہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کے قطرے گرتے ہیں پیشاب کے پیشاب کرنے کے بعد جسے سلس البول کہتے ہیں ڈربلنگ آف یورین سلس البول بعض اوقات قطرے نظر آتے کہاں کہاں پر لگے ہیں یہ اس وقت اگر آپ کو موقع مل جائے فوراً آپ باتھ روم میں چلے جائیں تو جہاں جہاں پر قطرے آپ کو نظر آئے اس جگہ کو دھو لیں یقین ہو گیا کہ پاک ہو گیا کہ نہیں لیکن بعض اوقات آپ گاڑی میں ہوتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں کہ آپ کو باتھ روم میسر نہیں ہوتا اور آپ لوگ انتظار کے جب آپ باتھ روم میں جائیں گے تب دھوئیں گے جو ہی آپ باتھ روم پہنچتے تو سوکھ چکے ہیں قطرے نظر نہیں آتے آپ کو اب یہ یقین ہے قطرے گرے ہیں یقین ہے کہاں پہ گرے ہیں یہ آپ کو شک ہے کہاں پہ ہے تو اس صورت میں کیا کرنا ہے اب نماز وقت بھی ہو رہا ہے آپ پورا اگر پجامے کو اتارتے ہیں اس کو دھوتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں مشکل ہے پورے کپڑے گھلے ہو جائیں گے آپ کے یقین تو اس میں ہے نا مکمل تو پورا دھو لے لیکن اس سے اور بھی یقین ہے درجے کا دوسرے طریقے کا یقین یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو غلبۃ الظن ایک چیز ہوتی ہے جو یقین کے برابر سمجھی جاتی ہے غلبۃ الظن جہاں پر آپ کو زیادہ گمان ہے کہ کہاں کہاں پر قطرہ لگ سکتا ہے اس پوری جگہ کو دھو لے جب آپ اس پوری جگہ کو دھو لیتے ہیں اب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اب یہ جگہ پاک ہو گئی ہے تو اس صورت میں آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا شوار اتار کے پوری دھوئیں اس حصے کو دھوئیں جہاں پر آپ کو زیادہ گمان یہاں پر لگاؤ یعنی مثال کے طور پہ شلوار کی دائیں جانب دھونے کیا ضرورت ہے وہاں پر قطرہ جا نہیں سکتا آپ کو یقین وہاں پر قطرہ تو نہیں گیا نا بائیں جانب یا پیچھے سے آپ کو یقین ہے وہاں پہ نہیں گیا تو جہاں پر زیادہ آپ کو گمان ہے اس جگہ کو دھو لے تو آپ کا یقین ہو جائے گا جی جسم کے ساتھ کیا کپڑا کیسے جی ہاں جی ہاں دھو لیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں ٹانگے تو آپ دھو سکتے مشکل کیا ہے مشکل ہے کپڑا پورے پورے شلوار دھونے کی مشکل ہوتی ہے آگے لکھتے ہیں الاصل فی الاشیاء الطہارہ اصل میں ہر چیز پاک ہے، بنیادی طور پر ہر چیز پاک ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل ہمیں مل جائے کہ یہ چیز نا پاک ہے. ہاں شرعی دلیل، دلیل شرعی ہوتی ہے ہمیشہ. یہاں پر ایک قاعدہ ہے، الیقین لا یزول بالشک، یاد ہے آپ لوگوں کو، یہ قاعدہ فقہیہ کبرا اسے کہا جاتا ہے، بڑا قاعدہ فقہی ہے. اس میں سے چند چھوٹے قواعد بھی علماء نے نکالے ہیں اسی قاعدے میں سے. ایک قاعدہ ہے الاصل بقاء ما کان علی ما کان، بنیادی طور پر ہر چیز ویسے ہی ہے جیسے کہ وہ پہلے تھی، ہر چیز ویسے ہی ہے جیسے کہ وہ بنیادی طور پر پہلے تھی، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے کہ وہ اپنی پہلی صورت سے تبدیل ہو چکی ہے. باتیں مثال میں آسانی ہو جاتی ہیں، پہلے آپ صرف یہ سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ سنیں آپ پہلے، پھر مثال سے میں اس کو مزید مزاحت کرتا ہوں. یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ پاک ہے، بنیادی طور پر یہ پاک ہے. اس پر اگر کوئی پیشاب لگ جائے ہم کہیں گے ناپاک ہے، اگر ایک خنزیر کی جلد کا بنا ہو ہم کہیں گے ناپاک ہے. ناپاک کیوں ہے؟ کیونکہ کسی اور وجہ سے ناپاک ہوا ہے، بنیادی طور پر تو یہ پاک ہے. زمین ہے بنیادی طور پر پاک ہے، اگر زمین پر گندگی لگے پھر وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے. کپڑے ہیں بنیادی طور پر پاک ہے، کارپیٹ ہیں بنیادی طور پر پاک ہے. اب چائنا سلک پہنتے ہیں، چائنیز مسلمان ہیں کیا؟ نہیں، بت پرست. تو کیا ان کے کپڑے ناپاک ہیں؟ بنیادی طور پر اصل میں چیزیں ساری کی ساری پاک ہیں، الا کہ کوئی دلیل آ جائے کہ یہ چیز ناپاک ہے. اب دیکھتے ہیں الاصل فی الاشیاء الطہارۃ، بنیادی طور پر ساری کی ساری چیزیں پاک ہیں. انہا باقیۃ علی طہارتہا، اور وہ اپنے طہارت پر باقی ہیں. کل ارض، جیسا کہ زمین. والملابس، اور کپڑے. والمفروشات، اور کارپٹس وغیرہ. ونحوها، اور اس جیسی دوسری چیزیں. فلا ينبغي للمسلم، تو مسلمان کو یہ نہیں چاہیے کہ یکثر من الشک او الوسوسہ، کہ وہ کثرت سے شک کرے یا وسوسوں میں پھنس جائے. فی الطاہرات، کہ جو پاک چیزیں اس میں شک کیوں کرتا ہے، وسوسے میں کیوں آتا ہے، جو اصل میں پاک ہے تو پاک ہی رہنے دیں ان کو. حتی لو داستھا الاقدام، حتی کہ پاؤں سے ان کو اوپر چلا جائے. کارپیٹ ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، چلتے پھرتے اس کے اوپر، تو اصل میں پاک ہی ہے. الا یہ کہ کوئی شخص ثابت کرے کہ فلان کے جوتے میں گندگی تھی تو یہاں پر لگی ہے تو یہ ناپاک ہوگی یہ جگہ. ومشى عليها الصغار، اور حتیٰ کہ اگر چھوٹے بچے بھی اس پر چلتے رہیں، بچے پیشاب بھی کر لیتے کبھی کبھی کہ نہیں، بچوں کے پاؤں کے ہمیشہ پاک ہوتے ہیں، وہ چلتے پھرتے پیشاب کر لیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. خاص طور پر یہاں پر جو پیمپرز پہنا دیتے ہیں ہم لوگ، ایسے ملک میں جہاں پر پیمپر کے نام نشان نہیں ہوتا، گاؤں میں ایسے، تو وہاں پر جب بچے چلتے ہیں تو جس جگہ پر وہ چلتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں اب یہ جگہ ناپاک ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتے بچے نے پیشاب کیا ہو سکتے اس کے پاؤں جو ہے ناپاک ہو. ہو سکتے بات نہیں ہوتی، شریعت میں بنیادی باتیں ہوتی ہیں. اصل میں جس جگہ پر وہ چلا ہے، چاہے وہ کارپیٹ ہے، چاہے وہ زمین ہے، یا جہاں پر وہ بچہ بیٹھا ہے، بنیادی طور وہ پاک ہی ہے. الا یہ کہ کوئی ناپاکی ہمیں نظر آ جائے تو تب ہم کہیں گے یہ جگہ ناپاک ہے. ما لم تعلم نجاست، ہوا جب تک کہ ہمیں یقین کے ساتھ علم نہ ہو جائے کہ یہ جگہ ناپاک ہے. ولا يشرع السؤال عنها لأن لم نؤمر بذلك، اچھا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھی آپ کے بچے نے پیشاب تو نہیں کیا، کارپیٹ پہ چل رہا ہے، یا یہ جگہ پاک ہے ناپاک ہے، پوچھ سکتے ہیں؟ پوچھ بھی نہیں سکتے. وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ لأن لم نؤمر بذلك، ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم شک کی بنیاد پر زندگی گزارو اور ایک ایک سے سوال کرتے رہو یہ کیسا اور وہ کیسا ہے. شرعاً ہمیں یہ حکم نہیں ملا کہ تم جا کے پہلے پوچھ جگہ پاک ہے نا پاک ہے. کسی حدیث میں آپ نے سنا ہے، کسی آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے جگہ کی پاکیزگی معلوم کرو، کپڑا پہننے سے پہلے کپڑے کی پاکیزگی معلوم کرو. کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ کیوں؟ کیونکہ سوال کرنا، یہ سوال کرنا بنیادی طور پر شرعاً ہے ہی نہیں، شریعت نے ہمیں اس کی اجازت دی ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز بنیادی طور پر پاک ہی ہے. بات سمجھ آئی؟ آگے چلے، آگے سوال بھی آ رہے ہیں پھر. اب تیسرا مسئلہ ہے، یہاں پر ہے بول الحیوان المأکول روثو، جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب اور اس کا لید اور گوبر جو ہے اس کا کیا حکم ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے؟ بول الحیوان المأکول اللحم، بول پیشاب الحیوان جانور، مأکول اللحم جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ روثه اور اس کا لید اور گوبر طاہر پاک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ بکری کا پیشاب پاک ہے، اونٹ کا پیشاب پاک ہے، گائے کا پیشاب پاک ہے. مثال کے اوپر الغنم بکری، والابل اونٹ، والبقر گائے، والحمام، حمام کیا ہوتا ہے؟ حمام نہیں، باتھ روم نہیں، حمام نہیں، حمام، پجن، کبوتر. کبوتر کھایا جاتا ہے نہیں کھایا جاتا؟ تو پھر پریشان کیوں ہو گئے؟ تو کبوتر کی بیٹ اور کبوتر کا پیشاب جو ہے ناپاک ہے، پاک ہے. والارانب، ارنب کسے کہتے ہیں؟ ارنب ریبٹ کو. ریبٹ کسے کہتے ہیں اردو میں؟ کچھ ہاں، خرگوش، خرگوش وغیرہ، اور اس جیسے اور اس جیسے دوسرے جانور. ومما يدل على ذلك، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب دلیل تو ہونی چاہیے نا، ہمارے نزدیک تو پیشاب ناپاک ہی ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ جس جانور کا گوشت کھایا جائے اس کا پیشاب اور اس کے لید اور گوبر پاک ہے؟ دلیل دیکھیں آپ. ومما يدل على ذلك، اور اس کی دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سئل، ان سے سوال کیا گیا، اصلی فی مرابض الغنم، کیا میں بکروں کے دربے میں نماز پڑھوں؟ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بکریوں کے دربے میں نماز پڑھوں، اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نعم، فرمایا جی ہاں پڑھو. اور اسے مسلم نے روایت کیا. مرابط، دربے، دربہ، دربہ نہیں ہوتا کیا؟ دربے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ انگلش میں، انگلش دانے بیٹھے ہیں، میڈ ان لندن، نہیں، جہاں پہ یہ جانور رکھتے ہیں کچھ کہتے ہیں، ہاں، اس کو انگلش میں کہتے ہیں، مجھے ذہن میں نکل گیا ہے. اچھا، ہاں، نہیں، کیج نہیں. اچھا، اگلے درس میں آپ سے میں اگلے درس میں انشاءاللہ، مجھے یاد دلانا ہے. اچھا، یہ اس حدیث میں کہاں میں معلوم، کہاں سے ہمیں علم ہوا کہ بکری کا پیشاب اور گوبر جو ہے وہ پاک ہے؟ اس میں ذکر تو نہیں ہے حدیث میں، ذکر ہے کہیں پہ؟ پیشاب کا لفظ ہے، لید گوبر کا لفظ ہے، تو کہاں سے معلوم ہوا ہمیں؟ دربے میں وہ کرتے کیا ہے؟ بکریاں کیا کرتی ہیں؟ ادھر ہی پیشاب کرتی ہیں، ادھر بھی اپنا وہ لید وغیرہ کرتی ہیں، سارا کچھ گندگی ادھر ہی پھیلاتی ہیں. تو اگر بکری کے دربے میں آپ نماز پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں پیشاب ضرور ہوگا. اگر ناپاک ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جی ہاں پڑھو، لیکن پیشاب سے احتیاط کرنا، لید گوبر جگہ سے احتیاط کرنا. جب یہ لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ پاک ہے. لکھتے ہیں، وہ معلوم ان فی مرابض الغنم، اور یہ معلوم ہے، سب کوئی سب جانتے ہیں کہ بکریوں کے دربوں میں کیا ہوتا ہے، ابعار ہوا و ابوال ہوا، ان کے لیے گوبر ہوتی ہے اور پیشاب ہوتا ہے. فلما جازت الصلاۃ علیہا، بس جب اس جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے، دل ذلک علی طہارتہا، تو یہ دلیل ہے کہ بکری کے پیشاب اور لید جو ہے وہ پاک ہے. یہاں پر بات تھوڑی سی نامکمل ہے، میں پوری کر دیتا ہوں. اسی حدیث کو آگے وہ صحابی پوچھتے ہیں، کیا میں اونٹوں کے دربوں میں نماز پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی نہیں، وہاں پر نماز نہ پڑھنا. اب ذرا مسئلہ ہو گیا، مسئلہ کشمیر ہو گیا تھوڑا سا. اب بکری کے پیشاب میں، بکری کے دربے تو پڑھو، اونٹ کے دربوں میں نماز نہ پڑھو، تو علماء کے اختلاف ہو یہاں پہ. بعض نے کہا کہ جائز نہیں ہے، بکری کا پیشاب بھی ناپاک ہے، اونٹ کا پیشاب بھی ناپاک، سب کا پیشاب ناپاک ہے. اور بعض علماء نے کہا، دیکھیں، سمجھے ذرا, بکری کے ڈربوں میں اجازت دینا نماز کی, یہ تو بات 100% یقینی ہے کہ وہ جگہ پاک ہے, کیونکہ ناپاکی کی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حکم یا اجازت نہیں دیں گے کہ وہاں پر نماز پڑھی جائے. یقینی بات ہے کہ نہیں؟ یقینی بات ہے. اونٹوں کے ڈربوں میں نماز پڑھنے سے روکنا, اس کی پاسبلٹیز ہیں. نمبر ایک کہ اونٹ کا پیشاب یا لید اور گوبر جو ہے وہ ناپاک ہے, پاسبلٹی ہے کہ نہیں؟ ناپاک ہے, پاسبلٹی ہے. نمبر دو, اونٹ کیونکہ بڑا جانور ہے اور انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے, یہ پکی بات ہے. اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں چرواہے جو ہیں وہ کہتے ہیں اونٹ کے وار سے بچو, ریج رکھتا ہے اونٹ, ہمیشہ ریج رکھتا ہے, جب بھی اسے موقع ملتا ہے چھوڑتا نہیں ہے. دوسری پاسبلٹی کیا ہے کہ اونٹ کے شر سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, نمازی نماز پڑھے سجدے میں گیا اس نے اپنا پاؤں پر رکھ دیا, بچے گا وہ اندر؟ اور جب اجازت ہوتی ہے تو بچوں کے لیے بھی اجازت, بڑوں کے لیے بھی اجازت ہے, عورتوں کی بھی اجازت ہے, سب کے لیے اجازت ہے نا. اگر کوئی بچہ 13-14 سال کا جا کے وہاں پہ نماز پڑھے اور سجدے میں جائے اونٹ اس کے اوپر آ جائے تو کیا بچے گا اس کو؟ تو علماء یہ جواب دیتے ہیں جب پاسبلٹی موجود ہے اور بات یقینی نہیں ہے تو یقین پاسبلٹی دوسری پہلی نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اونٹ کا پیشاب ناپاک ہے یا اس کا گرد گوبر ناپاک ہے. بات سمجھ آئے؟ تو منع کرنے کی وجہ دوسری پہلی نہیں ہے کہ مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے کوئی تکلیف نہ پہنچے, جب تکلیف کا خدشہ موجود ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. دوسری دلیل, ہمیں دوسری دلیل ملتی ہے کہ اونٹ کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے, کوئی جانتا ہے؟ صحیح بخاری میں عرنین کا قصہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے علاج کے لیے اونٹ کے پیشاب اور دودھ پینے کی اجازت دی, اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام چیز میں اللہ تعالی شفا رکھی نہیں ہے. دوسری روایت میں اگر اونٹ کا پیشاب ناپاک ہوتا تو حرام ضرور ہوتا, کیونکہ ہر ناپاک چیز, یاد رکھیں, ہر ناپاک چیز حرام ہے لیکن ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہے. آپ قاعدے نوٹ کرتے رہتے ہیں ملک صاحب, یہ بھی نوٹ کر لیں, ہر ناپاک چیز حرام ہے لیکن ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہے. اس کی مثال, زہر حرام ہے یا حلال ہے؟ پوائزن حرام ہے, پاک ہے ناپاک ہے؟ پاک ہے. تو ان سب روایت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب, اس کے لید اور گوبر پاک ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیں, جب ہم پاک ناپاک کی بات کرتے ہیں اس کی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو پیا جائے یا کھایا جائے, کیونکہ مخالفین ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں جب کہتے ہیں پاک ہیں ان دلائل کی بنیاد پر تو مخالفت کی شدت کی وجہ سے کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر کھا بھی لیا کرو یا پی بھی لیا کرو. بولے تعجب کی بات ہے, یعنی اپنی ہوا نفس کی اتباع میں پیروی میں وہ ناانصافی سے کام نہیں لیتے بلکہ اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم کرتے ہیں. تو ہم نے جو یہ بات کی ہے کہ بکری کا پیشاب پاک ہے, اپنی طرف سے کی ہے یا کسی دلیل کی بنیاد پہ کی ہے؟ کسی دلیل کی بنیاد پہ کی ہے. اگر تم لوگوں کے نزدیک ناپاک ہے تو ٹھیک ہے, یہ اب آپ لوگوں کا اپنا ایک سوچ ہے, اپنے دلائل جو تمہارے پاس ہیں تم نے اپنے رب کو خود جواب دینا ہے. لیکن جو لوگ دلیل کی بنیاد پر ایک مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کسی نے بھی حق نہیں دیا کہ آپ یہ کہیں ٹھیک ہے اگر پاک ہے تو پھر پی لو, ٹھیک ہے پھر پیشاب پیتے رہو, ہرگز نہیں. یاد رکھیں, آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کے پیشاب کی 1 لیٹر کی بوتل کتنے کی بکتی ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ میں بتاؤں گا تو پھر سب یہ بزنس شروع کر دیں گے. ایک تو ملتا نہیں ہے, آپ پتہ ہے کہ اونٹ روزانہ پیشاب نہیں کرتا, جانتے ہیں آپ لوگ؟ پانی پیے گا تو پیشاب ہی کرے گا, 3 دن کے بعد مشکل سے وہ پیشاب کرتا ہے. تو اس کا مالک دیکھتے رہتا ہے کب قطرے گرتے, تو بھاگ کے اس کے نیچے کوئی بوتل رکھتا ہے, بےچارا دن رات دیکھتا رہتا ہے. اس لیے 1 لیٹر کی بوتل یہاں پر 100 ریال سے کم نہیں ملتی, 100 ریال پیٹرول سے بھی مہنگا, یہ نہ ہو کہ اگلے ہفتے درس میں کوئی نہیں, کہاں گئے بھائی اونٹ اونٹ پال رہے ہیں. بہرحال درس اس طریقے سے پورا ہوا تو آتے ہیں جو ہمارے پاس کچھ مشقیں ہیں یہاں پر ان کو پورا کرتے ہیں. ایک خون کا مسئلہ رہ گیا, کیا خون پاک ہے یا نہ پاک ہے. یاد رکھے خون کی قسمیں ہیں, میں آسان طریقے سے بات کرتا ہوں کہ اس میں بھی اختلاف ہے. خون یا تو انسان کا یا جانور کا ہے. پودوں کا خون ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یا انسان کا ہے یا جانور کا ہے. انسان کے خون کی قسمیں ہیں, جانور کے خون کی بھی قسمیں ہیں. انسان کے خون کی قسمیں, نمبر ایک حیض کا خون, وہ خون جو عورت سے ہر مہینے خاص وقت میں خارج ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں حیض کا خون. ناپاک ہے, اس پہ اتفاق ہے, اجماع ہے. نمبر دو نفاس کا خون. نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو عورت سے جاری ہوتا ہے بچہ پیدا کرنے کے بعد, یہ خون بھی ناپاک ہے, اتفاق ہے, اجماع ہے اس پر. نمبر تین استحابہ کا خون, وہ خون جو عورت سے جاری ہوتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے, سبیلیں سے, یعنی شرمگاہ سے جو خون جاری ہوتا ہے حیض کے علاوہ, اسے کہتے ہیں استحابہ, یہ بھی ناپاک خون ہے. نمبر چار وہ خون جو جسم کے عام حصوں سے نکلتے ہیں شرمگاہ کے علاوہ, اس خون پہ اختلاف ہے, یہ پاک ہے یا ناپاک ہے. جو خون جسم کے دوسرے حصوں سے نکلتا ہے, شرمگاہ سے نہیں یا پخانے کے راستے سے نہیں, کیونکہ جو خون شرمگاہ سے نکلتا ہے سبیلین سے, پیشاب کے راستے یا پخانے کے راستے, وہ ناپاک ہے. چاہے استحابہ کا عورت میں یا مردوں میں کسی بواسیر کا خون, کوئی بھی خون, بواسیر کا خون بھی ناپاک ہے. لیکن جو خون جسم کے دوسرے حصوں سے نکلتا ہے, چوٹ لگی ہاتھ پہ سر پہ, یہ خون جو نکلتا ہے اس پہ اختلاف ہے. جو صحیح قول ہے, جو قول راجح ہے کہ یہ خون پاک ہے ناپاک نہیں ہے, اس کی دلیل نمبر ایک ابو داؤد, دار قطنی, ابن خزیمہ, حاکم, بیہقی, صحیح سند کے ساتھ ایک روایت ہے, ایک قصہ ہے, جزاک اللہ خیر. ایک قصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ پر گئے اور وہاں پر ایک صحابی کو حکم دیا کہ پہرا لگاؤ. تو دو صحابی اٹھے, انہوں نے پہرا لگایا, ایک رات کے پہلے پہر میں آدھی رات تک, دوسرا رات کے بقیہ حصے میں. تو صحابی رات کو جب دیکھا کہ فارغ بیٹھا ہوں, کچھ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, تو اس نے صلاۃ اللیل شروع کر دی, نماز پڑھنا شروع کر دی. نماز پڑھتے پڑھتے ایک کافر آئے اور اسے دیکھا کہ یہ مسلمان جو ہے نماز پڑھ رہا ہے, صحابی جو ہے, اس نے تیر مارا. تو اس انصاری صحابی نے جہاں پر تیر لگا اس کو ہٹا کر نماز کو جاری رکھا, نماز نہیں توڑی. یہ صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیں. پھر اس نے دوسرا تیر مارا, صحابی نے دوسرا تیر کو بھی نکال دیا. اب جہاں پر جس جگہ تیر کو نکالا خون تو جاری ہو گیا. پھر تیسرا تیر مارا, پھر اس صحابی نے تیر کو نکال کر رکوع کیا, سجدہ کیا, اپنی نماز پوری کی, سلام پھیرنے کے بعد اپنے ساتھی کو جگایا اور کہا کہ مجھے اس طرح تیر لگا ہے, لیکن نماز کو مکمل کرنے کے بعد. تو اس کے ساتھی نے کہا مجھے جگایا کیوں نہیں تم نے؟ تو اس نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, قرآن مجید ایسی آیت تلاوت کر رہا تھا کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا میں چھوڑوں. قرآن مجید اتنا مست ہے, قرآن مجید میں اتنی وہ ان کا دل لگ چکا تھا کہ ان کو تیر لگنے کی بھی پرواہ نہیں تھی. آج ہم بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں, امام صاحب تھوڑی سی دیر کر دینا تو بس ہمارا بس بھی نہیں ہوتا کہ بس نماز سے نکل جائیں کسی طریقے سے, یا مسجد سے نکل جائیں. وہ بھی صحابہ تھے, وہ بھی نماز پڑھتے تھے, قرآن مجید سے کتنا لگاؤ تھا ان کو, اور قرآن مجید نے کس طریقے سے ان کی زندگی کو تبدیل کیا جب اس قرآن نے ان کے دل میں جگہ کر لی تھی. اور آج بھی امت میں جب قرآن اس مسلمان کے دل میں جگہ کر لے گا تب اس امت میں بھی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. اور اس ذلت کا بھی خاتمہ ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایسا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے ناپاکی میں نماز میں دوبارہ ایسے نہ کرنا, کہ اس وقت تو قضا نہیں کی جاتی نا, لیکن یہ بھی نہیں فرمایا کہ دوبارہ ایسے نہ کرنا کہ خون جاری ہو گیا تھا اور آپ کو وضو ٹوٹ چکا تھا. کچھ لوگ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوگا تو تب وہ منع کریں گے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. سبحان اللہ, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا تو کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا؟ وحی نازل ہمیشہ ہوتی رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا غیر شرعی تو فوراً وحی نازل ہوتی تھی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدلاً مان لیں گے پتہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ تو باریک بینی بھی جانتے ہیں, یعلم ما تخفی العلم وما تخفی الصدور, یعلم خائنۃ العلم وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے, جو سینے اندر چھپا اس کو بھی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بیان کرتے اگر واقعی خون ناپاک ہوتا ہے, تو اس سے مطلب یہ ہو کہ خون پاک ہے ناپاک نہیں. ایک اور روایت میں آیا ہے کہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے ناک سے خون جاری ہو گیا, جسے نکسیر کہتے ہیں, اپسٹیکسس انگلش میں. تو نماز کے وقت انہوں نے ایک انگلی سے خون روکنے کی کوشش کی, انگلی بھر گئی, دوسری پھر بھر گئی, تیسری, انہوں نے اپنے 10 انگلیوں کو رنگ دیا خون سے, نماز پڑھتے رہے, نماز سے خارج نہیں ہوئے, 10 انگلیاں خون سے بھر گئیں اور خون نہ رکا اور نماز کو مکمل کر دیا, جس سے ثابت ہوا کہ خون ناپاک نہیں ہے. اور سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم, ہمیشہ سے مسلمان اپنے زخموں میں نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں. امام بخاری نے اسے معلق بیان کیا ہے, اور امام ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ موصول بیان کیا ہے. صحیح بخاری نے اپنے صحیح بخاری میں اس روایت کو معلق, معلق کہتے ہیں بغیر سند کے, حسن بصری نے یوں فرمایا بس, اور ابن ابی شیبہ میں پوری سند موجود ہے کہ امام حسن بصری سے یہ بات ثابت ہے, انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمیشہ سے مسلمان جو ہے وہ اپنے زخموں میں ہی نماز پڑھتے رہے. میدان جنگ ہے, سواد و خوف پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے, یا نہیں پڑھتے تھے؟ اب کبھی تیر لگا ہے, کبھی خون پہ کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے, تو کہیں سے بھی ثابت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ پہلے کپڑے جا کے اتارو, کپڑوں کو دھو, پھر کپڑے پہن کے پھر نماز پڑھنا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ خون جو ہے وہ پاک ہے. اب آتے ہیں یہ انسان کا خون تھا, حیوان کے خون کی طرف. حیوان جو ہے مختلف قسم کے ہیں. نمبر ایک, جس جانور کا گوشت کھایا جائے اس جانور کا خون دو قسم کا ہے. ایک وہ خون جو ذبح کرنے کے وقت نکلتا ہے, دم مسفوح جسے کہتے ہیں, اس پہ علماء کا اختلاف ہے کیا یہ ناپاک ہے یا پاک ہے. اس میں بڑے علماء نے بھی اختلاف کیا ہے, کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ دم مسفوح جان پر ذکر آیا ہے, بہتا ہوا خون, وہاں پر رزق کا لفظ آیا ہے, ناپاک ہے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, جو مشہور صحابی ہیں, عبدالرزاق میں اور ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ, امام البانی نے اس کو صحیح فرمایا ہے, ایک مرتبہ اونٹ کو ذبح کیا, اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد ان کے ہاتھ پر جسم پر اونٹ کا خون اور گوبر لگا ہوا تھا, نماز کا وقت ہوا, اقامت کی نماز کی اور نماز پڑھی اور وضو بھی نہیں کیا, جسے یہ ثابت ہوا کہ یہ خون جو ہے یہ پاک ہے. تو دونوں روایت موجود ہیں, علماء کے اس میں قوی اختلاف ہے. بعض کے نزدیک ناپاک ہے, جیسے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ, ان کے نزدیک بہتا ہوا خون ناپاک ہے. علامہ البانی کے نزدیک بہتا ہوا خون پاک, اس کی یہ دلیل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ طرف قوی اختلاف ہے. اللہ تعالیٰ الحمدللہ نعمتیں موجود ہیں, پانی بھی موجود ہے. اگر بکرے کو ذبح کرو, جو خون بکرے سے ذبح ہونے کے وقت بہتا ہے اس کو دھو لیا کرو. دوسرا خون جو بکرے کے اندر ہوتا ہے, جو گوشت کے اندر ہوتا ہے یا نسوں کے اندر ہوتا ہے, یہ خون پاک ہے, اس پہ اختلاف نہیں ہے, کیونکہ آپ اسے بچ نہیں سکتے. اگر یہ خون ناپاک ہوتا تو پھر گوشت بھی ناپاک ہوتا. یاد رکھیں, گوشت, ہر گوشت کے اندر خون موجود ہے. اب جب گوشت پکاتے ہیں, کاٹتے ہیں, خون قطرے گرتے کہ نہیں گرتے؟ اگر یہ ناپاک ہوتا تو کیا ناپاک ہم کھا سکتے ہیں کیا؟ نہیں. تو جو خون گوشت کے اندر یا نسوں کے اندر ہے, یہ ہڈی کے اندر ہے, جس کو میک کہتے ہیں, یہ جو بون میرو جو ہوتا ہے, یہ بھی خون ہے. تو یہ سب کے سب چیزیں پاک ہیں. خون وہ ناپاک ہے جو بہتا ہوا ہے بعض علماء کے نزدیک. دوسرے قسم کے جانور وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا, ان کا خون ناپاک ہے. تیسرے نمبر پر سمندر کی مچھلی, کیونکہ پاک ہے اس کا خون بھی پاک ہے. یہ ٹڈی پاک ہے, ٹڈی کا خون ہوتا ہے؟ نہیں, ٹڈی کا خون نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں مال نفس لہ سائلہ, مچھر ہے, مکھی ہے, ٹڈی ہے, اسپائڈر ہے, ان چیزوں کا خون ہوتا ہی نہیں ہے. جانتے ہیں آپ, یعنی کوئی سرکولیٹری سسٹم جو ہے وہ نہیں ہے ان کا. تو اگر ایسا جانور ہے یا ایسا کوئی انسیکٹ ہے تو یہ پاک ہے, بشرط یہ کہ وہ گندگی میں پیدا نہ ہوا ہو. کاکروچز ہیں, ان میں خون سرکولیٹ نہیں کرتا, کیا وہ پاک ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی اصل جو زندگی ہے وہ گندگی پہ ہی ہوتی ہے, باتھ رومز میں, ناپاکی میں ہی وہ پلتے ہیں, ناپاکی ہی وہ کھاتے ہیں, ناپاکی وہ پیتے ہیں, کیونکہ پورے جسم ناپاک ہے. میں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کرو جس کپڑے پہ چڑھ جائے تو اس کو دھو لیا کریں, کیونکہ وہ ناپاک ہے. دھو لیں, دھو لیں. کون کاروں پہ جاتا رہتا ہے؟ اس میں سے جتنا آپ صاف کر سکے, جو آپ کو نظر آ رہے گندگی اس کو دھو لیں, جو نظر نہیں آتی اس کا کوئی اعتبار نہیں. ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے آپ بچ نہیں سکتے. بعض وقت آپ پیشاب کرتے, پیشاب کے چھوٹے چھوٹے ذرے جو آپ کو نظر نہیں آتے آپ کے کپڑے کو یا آپ کے پاؤں کو لگ جاتے ہیں, جو آپ کو نظر نہیں آتے. یاد رکھیں, ہمیں شریعت نے یہ حکم نہیں دیا کہ میگنیفائر لے کے آپ دیکھیں کہاں پر قطر اس کو دھوئیں, یا مائکروسکوپ سے آپ اس کو پاک کریں. نہیں, حق بات ہے یہ. یہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا. جس چیز کو آپ نہیں کر سکتے فتق اللہ مسطاط, وہ آپ کے لیے پاک ہے. بعض فقایہ کہتے ہیں نہیں, ناپاکی اس وقت تک پاک ناپاک نہیں ہو جب تک کہ وہ ایک درہم کے برابر نہ ہو. وہ درہم پچھلے زمانے میں اتنا بڑا ہوتا تھا, یعنی اگر پیشاب لگ جائے اس ہتھیلی کا جو ڈپریشن ہے اس سے اگر کم ہے تو پاک ہے, زیادہ تو ناپاک ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں. ایک قطرہ بھی ہو پیشاب کا وہ ناپاک ہے, ایک قطرہ بھی ہو. نظر آ جائے یا آپ کو گمان لگا ہے, جب آپ کو پتہ نہیں کہ لگا ہے نہیں لگا, پھر آپ میگنیفائر لے کے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر لگا ہے, یہ طریقہ درست نہیں ہے. وہ خون پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے جسم سے لیا گیا, انسان جسم کا خون پاک ہے. اسے پہلے بات بیان کر چکے ہیں. مکھی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ مکھی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ کیوں پر دلیل کیا ہے؟
دودھ میں
ڈبو کے نکال لیں تو کہاں دلیل کہاں ہے اس میں؟ پاکی کی دلیل کہاں ہے؟ دودھ پی سکتے ہیں, پہلی بات ہے. رکھو جاتا. دوسری بات, مکھی مر جاتی ہے عام طور پہ, خاص کر گرم پانی ہو, گرم دودھ ہو, آپ جب ڈبو دیتے ہو بچتی ہے وہ کیا؟ جو مر جاتی ہے تب بھی وہ پاک ہے, پتہ ہے آپ کو؟ تو میں نے یہ ثابت کیا اس دلیل سے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مکھی کو آپ ڈبو دے پورا, اس کو تو آپ نے مار دیا ہے, اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی کہ پینا چاہے تو پی لیں. ضروری نہیں ہے پینا. بعض لوگ سمجھتے ہیں ڈبو کو اس کو پینا ضروری ہے, آنکھیں بند کر کر کے پی رہے ہوتے ہیں. نہیں میرے بھائی, یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ پیئیں یا اس کو گرا دیں. کراہت ہے تو گرا دیں. کس نے آپ کو کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اسلام اتنا مشکل دین ہے, مکھی گر جائے تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس کو گرائیں برتن کو یا پانی گرا دیں. اس کو ڈبو دیں, مکھی کو نکال دیں اور پھر پی لیں. پھر پینے کی بات غلط ہے, چاہے تو پی لیں, نہ چاہے تو نہ پیئیں. واللہ, اور اس کی مجھے تعجب ہوا ہے کہ سائنس دانوں نے اس کا تجربہ کیا ہے. ایک پر میں جو جراثیم ہے اس کے مخالف جو کیمیکلز ہیں, جو اینٹی بایوٹکس ہیں, دوسرے پر کے اوپر ہے. دیکھیں سبحان و تعالیٰ. اور مکھی جو جب بھی گرتی ہے سیدھی نہیں گرتی, انٹرائلس. آپ دیکھیں, آپ دیکھیں, قریب سے دیکھیں, کوئی چیز رکھیں برتن میں, تھوڑا پانی یا کوئی جوس, اور ایک باہر جا کے بیٹھ جائے اور نوٹ کریں, مکھی جو ہی گرتی ہے وہ ایک سائڈ پہ گرتی ہے اور اس سائڈ پہ گرتی ہے جس سائڈ میں جراثیم ہے, اپنے دوسرے پر کو اوپر رکھتی ہے, مضر ہے نا, تکلیف دینا چاہتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ پیدا اس لیے کیا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, مکھی گری ہے اس کو ڈبو دے, پہلا کام, مرتی ہے جیتی ہے اس کی قسمت ہے. خودکشی کون سی ہے, اپنے قتل کی, اس نے کیا خودکشی کی ہے, وہ تو جوس پینے کے لیے آئی ہے, اس کی موت وہاں پہ ہو تو ٹھیک ہے نا. اب آپ نے اس کا کام تمام کر دیا, اس کو ڈبو کے اس کو مار دیا. اب جو پانی ہے اب آپ کی مرضی, اس کو پیو یا نہ پیو. بعض لوگوں نے دوسری بات پر اعتراض کیا, گوشت جو ہے, گوشت جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کا گوشت حلال ہے, جس جانور کو الیکٹروکیوشن کی وجہ سے مارا جاتا ہے اس کا گوشت مردار ہے, حرام ہے. تو ویسٹرن ورلڈ کیونکہ وہ ٹیکنالوجی بہت آگے ہے, تو ان لوگوں کا نہیں, ہمیں اعتراض ہے اس چیز پہ. تمہارا یہ جو دین ہے, تم لوگ کہتے ہو کہ فطرت کا دین ہے, عقل کا دین ہے, سمجھدار لوگوں کا دین ہے, یہ جانور بھی مرا ہے, یہ جانور بھی مرا ہے, تم کہتے ہو اس کا گوشت پاک ہے, اس کا گوشت ناپاک ہے, اور ہم جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں. مصر میں ایک ڈاکٹر نے تجربہ کیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے سلائیڈ دیکھی ہے, واللہ اس نے تجربہ کیا, بچڑے کو لے کے آیا, اس بچڑے کو, گائے کے بچے, چھوٹے بچے کو, جس کو ذبح کیا گیا شرعی طریقے سے, اور اس بچڑے کو جسے قتل کر دیا گیا, دونوں کی گوشت کا ٹکڑا لیا, اس کی سلائیڈ بنائی, اور ایک سلائیڈ بنی دیکھنے کے لیے, اور مختلف ایگرز ہوتے ہیں میڈیکل فیلڈ میں, جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں نا, کلچر سینسٹیوٹی ٹیسٹ, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, کلچر سینسٹیوٹی ٹیسٹ جو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں, مختلف ایگرز ہوتے ہیں, چاکلیٹ ایگر ہوتا ہے, بلڈ ایگر ہوتا ہے, وہاں پر ہم بیکٹیریا کو پالتے ہیں خود خوراک دے کے, دیکھنے کے لیے کہ کس قسم کی بیکٹیریا ہے یہ. تو ایک ٹکڑے کو جس بچڑے کو ذبح کر کے اسلامی طریقے سے ایک ایک ایگر رکھا, بلڈ ایگر میں اور چاکلیٹ ایگر میں, اور جس کو غیر شرعی طریقے سے قتل کیا گیا اس کے گوشت کے ٹکڑے کو بھی رکھا ہے. 48 آورز کے بعد رزلٹ, واللہ تعجب کی بات ہے بھائیو, اپنے آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے, جس جانور کو ذبح کیا گیا شرعی طریقے سے اس کا گوشت چمک رہا تھا سلائیڈ کے اندر بھی بالکل صاف, اور واللہ جس جانور کو قتل کیا گیا اس کا گوشت اتنی خراب ہو چکا تھا, اس کا رنگ براؤن اور بلیکش ہو چکا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور رب الجلال سبحانہ و تعالی نے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جو امی نبی ہیں وحی کے ذریعے ان کو یہ طریقہ بتایا کہ کیونکہ تم لوگ کلمہ پڑھتے ہو, مسلمان ہو, تمہارا دل بھی پاک ہے, تو اس جسم کے اندر پاک چیز ہی جائے گی, اور جس شخص کے دل کے اندر کفر اور شرک بھرا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت نہیں تھی کہ یہ لوگ پاک چیز کھائیں, سور وہ کھاتے ہیں, شراب وہ پیتے ہیں, مردار وہ کھاتے ہیں. تو جب ان کا دل پاک نہیں تھا, اپنے رب کو وہ نہیں سمجھ سکے, اپنے رب کو نہیں پہچان سکے, تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے ایک یہ عذاب بھی ہے کہ جیسے دل ناپاک ہے ان کے پیٹ کے اندر بھی ناپاکی ہوگی. اور دیکھیں کتنی مزے سے کھاتے ہیں وہ. ایک مرتبہ واللہ مجھے تعجب ہوا, ایک پروگرام تھا جاپان میں کسی جگہ پر, کئی سال ہو گئے اس کو, اس بات کو, ایک ریسٹورنٹ نیا کھلا ہے, اس کی ایک اسپیشل ڈش سب سے مہنگی, وہاں پر جاتے تھے صرف وہ لوگ جو زیادہ مالدار ہوں. ڈش کیا تھی اس کی, سور کا منہ ہے نا, منہ ہیڈ, اس کو پکاتا تھا, کیسے, دو حصوں میں کر کے, اس کی خاص ڈش تھی, اینڈ پورا پکا نہیں, سیمی پکا, جسے کچا پکا کہتے ہیں اس طریقے سے. واللہ میرے بھائیو, جو شخص کھا رہا تھا نا, واللہ ناک پہ ہاتھ رکھ کے کھا رہا تھا, ناک پہ ہاتھ رکھ کے, واللہ گندگی کی انتہا, اتنی بدبو تھی اس کھانے سے, لیکن پھر بھی کھا رہا ہے. کس نے اسے, کسی مجبور کیا, کسی کن پٹری پستہ رکھ کے اسے کہا کھاؤ؟ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جب دل ناپاک ہے تو اللہ کی قسم یہ ناپاک ہے, کھا کے رہے گا, اور کھا رہے ہیں لوگ. چائنا میں دیکھیں, ہم چائنا میں, جاپان میں, تھائی لینڈ میں کیا کھاتے ہیں جانتے ہیں؟ کاکروچز کھاتے ہیں, بھون بھون کے, وہ کہتے ہیں یہ سیلڈ ہے ہمارے لیے, کاکروچز سیلڈ ہے. میرے بھائی سانپ کھاتے, چمگادڑ کھاتے, کون سی گندگی نہیں کھاتے یہ لوگ, ہاں, بلی, مینڈک, کتا, کچھ نہیں چھوڑتے یہ لوگ, ہاں. نہیں وجہ دیکھیں, بات ہنسنے کی نہیں, بات وجہ کیا ہے آخر؟ پروفیسر ہوں گے دنیا کے لحاظ سے, بڑے بڑے پوسٹیں ان کی, بڑی بڑی یعنی دانشور لوگ اپنے آپ کو یہ لوگ کہتے ہیں, سائنٹسٹ ہیں یہ لوگ, ہم دنیا کے اعتبار سے ان کے محتاج ہیں. یہ میڈ ان فنلینڈ ہے, سور کھاتے ہیں, یہ میڈ ان جاپان ہے, یہ کاکروچز کھاتے ہیں, سبحان اللہ. دنیا کے اعتبار سے ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں, لیکن ان کی عقلیں کہاں گئی؟ یہ گندگی کھا کھا کے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو صحت دیتا ہے, ان کو عقل دیتا ہے. دیکھیں احکم الحاکمین کی حکمت, دیکھیں رحمت, دیکھیں رحمت للعالمین کی, تو پھر بھی ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. تو یہ بھی عذاب میں سے ایک طریقہ ہے, جب دل میں شرک کی ناپاکی موجود ہے تو منہ کے اندر بھی ناپاکی ہوگی, پیٹ کے اندر بھی ناپاکی ہوگی. تو وہ کہاں پہ تھے؟ جانور کی بات ہو رہی تھی. جس جانور کے اندر خون سرکولیٹ نہ کرتا ہو تو وہ جانور, وہ انسیکٹ جو ہے وہ پاک ہے. تو یہ خون کی بات ہو رہی تھی. اب آتے ہیں اس مشق کی طرف. حدد فی الجدول الآتی ما یمکن تطہیرہ وما لا یمکن مع ذکر السبب. ایک ٹیبل ہے, اس ٹیبل کے اندر ایک دو تین چار چار چیزیں بیان کی گئی ہیں, اور اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز پاک ہو سکتی ہے, کون سی چیز پاک نہیں ہو سکتی, اس کی وجہ کیا ہے, سبب وجہ کیا ہے. اب پہلے کالم میں مثال, دوسرے کالم میں امکنی تطہیری, کیا اسے پاک کیا جا سکتا ہے یا نہیں, نمبر تین وجہ کیا ہے, سبب. اب آتے ہیں الکلب, کون جواب دے گا؟ کتے کو پاک کیا جا سکتا ہے یا نہیں, اور وجہ کیا ہے؟ محمد, پاک کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کالم میں امکنی تطہیری, لا یمکن, اسے پاک کرنا ممکن نہیں, لا یمکن. ساتھ اور کالم میں لکھیں لا یمکن, یا اردو میں لکھیں ممکن نہیں. سبب, کیونکہ اس کی نجاسہ ذاتیہ ہے, یہ ذاتی طور پر ہی ناپاک ہے. اس کو آپ سو مرتبہ مٹی سے دھوئیں, اس کو تیزاب سے دھوئیں, جس چیز سے دھوئیں, کتا کبھی پاک ہو نہیں سکتا. ذاتی اس کتاب میں کوئی وہ لفظ نہیں ہے, تو ذاتیہ جو ہے کافی ہے. الماء النجس, ناپاک پانی, پاک کیا جا سکتا ہے یا نہیں, اور وجہ کیا ہے؟ ریز یور ہینڈ, رائٹ ہینڈ, رائٹ ہینڈ, یس. کیوں, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پانی کا پاک اصل میں پاک ہے, یعنی اس کی نجاست جو ہے وہ حکمیہ ذاتی یا نہیں ہے. قاعدہ کیا بیان کیا تھا میں نے پہلے, جو ذاتی نجاست وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتی, اور جو حکمی نجاست وہ پاک ہو سکتی ہے. یرحمک اللہ. ٹھیک ہے, میں نے جواب دے دیا سب سوالوں کا. نمبر تین الثوب النجس, ناپاک کپڑا. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں, ناپاک کپڑا ہے وہ پاک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے, ویری گڈ. کیوں؟ کیونکہ کسی نجاست جو حکمی نجاست ہے, ذاتی طور پر کپڑا ناپاک ہوتا ہے کیا؟ جب فیکٹری میں بن کے, جب یہ دھاگا تھا یا کاٹن تھا, ناپاک تھا, پاک تھا, لیکن جب گندگی لگی تب ناپاک ہوگی. جب گندگی ہم اتار دیں گے پھر پاک ہو جائے گا. تو اس کالم میں لکھیں ممکن ہے, یعنی اس کو پاک کرنا ممکن ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی نجاست جو ہے ناپاکی ہوئے حکمی نجاست ہے, حکمی. زاہد البول, یورین, پیشاب, عربی میں آنا چاہیے سب کو, یہ ٹرمینالوجی ضروری ہے. نہیں, پاک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ عمران, نہیں پاک ہو سکتا. جب تک وہ یورین ہے تو کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس کی نجاست ذاتیہ ہے. لیکن جب, ہاں, خود جو یورین ہے اٹ سیلف, یورین جو ہے, پیشاب جو ہے, وہ بنیادی طور پر ناپاک ہی ہے. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ذاتی طور پر ناپاک ہے, حکمی نہیں ہے. یعنی پیشاب خود ناپاک ہے, جب کسی اور چیز لگتے پھر وہ چیز ناپاک ہے پیشاب کی وجہ سے. تو اس کی نجاست جو ہے نجاست ذاتی ہے, جو ذاتی نجاست ہے وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتی. اچھا, ہاں بول, انسان بول, انسان. اچھا, کون سا یورین ہے؟ نہیں, انسان کا ہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, اللہ کو ذائقہ خیر دے. ٹھیک ہے, کس کو؟ ہاں یہ الگ بات ہے. میرے سوال یہ, جب تک وہ یورین ہے, جب وہ یورین سے تبدیل ہو کے پانی میں تبدیل ہو جائے گا فلٹریشن سے, اب وہ یورین ہی رہا, اب وہ پاک ہو گیا, ٹھیک ہے جی ہاں لا یمکن کیونکہ نجاسہ جو ہے ذاتیہ ہے. اچھا سوال ہے سفرت مع صديقك الى الطائف اپنے دوست کے ساتھ طائف کی طرف آپ نے سفر کیا ہے اور ایک ہوٹل میں آپ لوگوں نے کمرہ لیا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے چاہا کہ میں وتر کی نماز پڑھوں ہوٹل کے کمرے کے اندر. تو آپ کے دوست نے کہا تم اس کمرے میں کیسے نماز پڑھو گے اور اس کا کارپٹ جو ہے پتہ نہیں پاک ہے یا ناپاک ہے, تو تم اسے کیا کہو گے؟ رائٹ رائٹ ہینڈ. اچھا آپ بتائیں.
جب تک کوئی نجازت نہیں دکھتی
نہیں, آپ کے فرینڈ ہیں, ایران آپ کے ساتھ گیا, آپ طائف میں گئے, وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے کیسے. اب آپ نے کہنا نہیں, آپ لوگ کنوینس کر, آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے کیوں کیسے نماز وتر کیسے پڑھیں گے, یہ جگہ ناپاک بھی ہو سکتی ہے, تو آپ کیا کہیں گے ان کو؟ پڑھیں گے نماز یا نہیں پڑھیں گے؟
میں پڑھوں گی, مجھے کوئی گندگی نہیں دکھتی تو میں پڑھوں گا.
ٹھیک ہے, آپ کہیں گے کہ نماز پڑھنی ہے, پہلی بات تو یہ کہ نماز پڑھنی. ٹھیک ہے, وجہ لماذا؟
اصل میں ہر چیز پاک
ہے, الا یہ کہ کوئی ناپاکی ہمیں مل جائے تو تب وہ چیز ناپاک ہے. بات سمجھ
گئے؟
یقین ہے ضرور. بشک
دوسرا
ہاں وہی نا, یہ کہ یقین کا زوال شک سے نہیں ہوتا. جواب آپ لکھیے نا, جواب تو میں نے بتا دیا ہے. جواب کیا ہے؟ نماز پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ عربی میں نعم یمکن الصلاة, لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. اچھا آگے اب آتے ہیں ذرا مشکل درس کی طرف. میں معذرت چاہتا ہوں, وہ ہمارے جو لیڈی سیکشن ہے بہنیں جو ہیں وہ ان لیسن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ, تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن وہ الحمدللہ سن رہی ہیں تو میرا خیال وہ بھی جواب ساتھ لکھ رہی ہوں گی. اچھا یہاں پر سوال ہے, یہاں پر آپ نے بیان کرنا ہے کہ کون سی چیز پاک ہے کون سی چیز ناپاک ہے, یعنی حکم کیا ہے اور اس کا وجہ کیا ہے. نمبر ایک, ما سقطت فيه حمامة ثم طارت وقد تغير لونه, پانی ہے اس کے اندر کبوتر گرا ہے اور اس پانی کی رنگت تبدیل ہوئی ہے, کبوتر گر کے اڑ گیا ہے, اس پانی کا کیا حکم ہے, پاک ہے یا ناپاک ہے اور کیوں؟ نمبر دو, کأس ایک گلاس ہے, کأس ما پانی کا گلاس ہے, سقطت فيه ذباب اس کے اندر مکھی گر گئی, پاک ہے یا ناپاک ہے اور کیوں؟ نمبر تین, اناء للماء پانی کا برتن ہے, فی حفیرۃ اغنام بکریوں کے ڈربوں میں, تغیر لونہ اس کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے, بکریاں اس میں سے پیتی ہیں یا اس میں پیشاب بھی کبھی بھی کر دیتی ہیں تو وہ پانی کی رنگت تبدیل ہو گئی ہے. نمبر چار, الدم الذي يخرج من الذبیحہ اول ذبحها, وہ خون جو بکرے سے ذبح ہوتے وقت نکلتا ہے. یہ ہوم ورک ہے, اگلے ہفتے میں اس کا جواب میں لوں گا وجہ کے ساتھ. اور دوسرا بھی ہوم ورک ہے اس کے بعد والا جو ہے, کالم اے اینڈ کالم بی میں یہ چیزیں لکھی ہیں, آپ نے نمبر لکھنے کالم بی پر کہ کون سا نمبر ہے. ٹھیک ہے, میں پڑھ کے کہوں, البول پیشاب, اگر ترجمہ لکھ لیں آپ, پیشاب یورین انسان کا ہی ہوتا ہے, جب پیشاب مطلقاً استعمال کیا تو انسان کا ہی ہوتا ہے. میں تنجس بھی بول, وہ پانی جو پیشاب کی وجہ سے آلودہ ہو جائے یا ناپاک ہو جائے. نمبر تین, بول الرضیع دودھ پیتے بچے کا پیشاب. نمبر چار, ازالت النجاسہ ناپاکی کو زائل کرنا یا ناپاکی کو دور کرنا. کالم بی میں پہلے, یو کاثر بالماء حتى يزول تغيره, تو اتنا پانی ڈالیں اس وقت تک پانی ڈالیں جب تک کہ وہ زائل نہ ہو جائے اور دور نہ ہو جائے. دوسرے پہ لا يحتاج الى نیت و قصد، اس کے لیے نیت یا قصد کی ضرورت نہیں پڑتی. نجاست ہو مغلظہ، اس کی نجاست مغلظہ نجاست ہے. لا يمكن تطهيره، اسے پاک نہیں کیا جا سکتا. لا يمكن تطهيره، اسے پاک نہیں کیا جا سکتا. يغسل كله، پورا کا پورا دھونا پڑے گا. نجاست مخففہ، اس کی ناپاکی مخفف ہے، خفیف ناپاکی ہے، کم درجے کی ناپاکی ہے. اگلے درس میں ان مشقوں کو بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. اور فتاوی لجنت دائمہ سے، جیسے پچھلے درس میں یہ طے ہوا تھا کہ بعض فتاوی بھی ناپاکی کے تعلق سے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. ہاں بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض ایسے جانور ہیں جیسا کہ بکری ہے یا اونٹ ہے یا گائے ہے، وہ کبھی کبھی گندگی کھا لیتے ہیں، ناپاکی کو کھا لیتے ہیں. اکثر مرغی میں ہوتا، مرغی میں اکثر ہوتا ہے، مرغی میں، چکن میں گندگی کھاتی رہتی اکثر. اگر کوئی ایسا جانور ہے جو گندگی کھا لیتا ہے اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اس نے گندگی کھا لی، تو وہ جانور ناپاک ہو جاتا ہے اگرچہ وہ حلال کیوں نہ ہو. اس کا طریقہ علاج، اسے تقریباً ایک مہینے یا دو مہینے کے لیے ایک ڈر میں بند کیا جاتا ہے اور وہاں پر اسے پاک خوراک دی جاتی ہے. جب تک ہمیں یقین نہیں ہو جاتا کہ اب اس جانور نے اس کے سوا کچھ نہیں کھایا، تب تک کہ وہ پاک نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں الجلالہ، 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 وہ پاک جانور یا وہ حلال جانور جو گندگی کھانے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے. اگر ایسے جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت بھی حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ناپاک ہے. نہیں، اس کو یقین نہیں ہمیں، لیکن ایک جانور ہمیں پتہ ہے کہ اس نے یہ گندگی کھائی ہے اور اسی پہ اس نے گزارا کیا ہے، اس کی بات ہے. باہر سے کھایا یا نہیں کھایا، یا کوئی یا حلال بھی کھایا حرام بھی کھایا، تو اس کی بات نہیں ہو رہی. اب یہاں پہ چند سوال ہیں، پہلے یہ وہاں سے ہے. سوال ہے کہ گائے کا گوبر جو انڈیا اور پاکستان میں دیوار اور فرش کو لیپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ لیپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، دیکھا نہیں آپ نے، گائے کا گوبر کو دیواروں پہ لگاتے ہیں سکھانے کے لیے، پھر اسے ایز ایندھن استعمال کرتے ہیں جلانے کے لیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ تھاپیاں. تو تھاپی حقیقت میں کیا ہوتی ہیں؟ گوبر ہوتا ہے، گائے کا گوبر ہوتا ہے. تو تھاپی تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے تو گوبر ہوتا ہے نا. ہاں، تو کیا یہ جائز ہے؟ کوئی جو مفتی صاحب کہاں گیا، سب سو رہے ہیں. جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ پاک ہے. جزاک اللہ، پاک ہے. یہ سوال ہے کہ اگر اونٹ کا گوشت کھایا جائے تو وہ جو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر بکرے کا گوشت کھایا جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ درست ہے، صحیح ہے. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جس نے گائے کا گوشت کھایا ہے تو وہ دوبارہ وضو کر لے، جس نے اونٹ کا گوشت، سوری، جس نے اونٹ کا گوشت کھا لیا ہے تو وہ دوبارہ وضو کر لے. وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ اللہ اعلم. گائے بکری میں کیوں نہیں، صرف اونٹ میں کیوں ہے؟ اللہ اعلم. پہلا جواب ہے، حکمت کیا؟ اللہ اعلم. ہمیں حکم ملا ہے، مسلمان کا یہ فرض ہے کہ جب حکم ہو تو اس حکم کی تعمیل کرے. آمنا وصدقنا. بعض علماء نے حکمت بیان کی ہے، اور حکمت میں سے یہ ہے، واللہ اعلم، وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کی اصل پیدائش جانتا کس چیز ہے؟ جن سے. یہ قول علماء کا کہ اونٹ کی اصل پیدائش جو ہے وہ جن سے ہے، تو اس لیے اس کا جو ہے اگر گوشت کھا لے جائے تو وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے. اب مجھے یہ علت خود بھی سمجھ نہیں کہ ان لوگوں نے یہ کیوں کہا، اس کی کوئی دلیل ہے؟ اللہ اعلم، مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے ایک علت ضرور بیان کی کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، اللہ اعلم. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس چیز سے وہ پیدا ہوا ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن تعلق اس چیز سے ہے کہ اگر گوشت کھایا جائے تو اسے دوبارہ کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ وہ ناپاک ہے؟ نہیں، ناپاک نہیں ہے. ناپاک اگر ہوتا تو گوشت تو حکم نہیں ہوتا گوشت کھانے کا, کیونکہ ناپاک چیز تو ویسے حرام ہے. میں نے پہلا قاعدہ بیان کیا ہے. جی اب آپ کچھ پوچھ رہے تھے. جس جانور کا گوشت کھایا جائے تو جو شرعاً حلال ہے, عقلاً حلال نہیں ہے. عقلاً تو سور بھی حلال ہے, شرعاً جس چیز کو شریعت نے حلال کیا وہی حلال ہے. اور حقیقت میں ایک قاعدہ ہے پھر, اور ہر چیز حلال ہے الا کہ حرمت کی دلیل آ جائے. بتائیے اس کو قاعدہ کہ نہیں. ہر چیز حلال ہے الا کہ حرمت کی دلیل آ جائے. اس کی دلیل میں جو عام دلیل ہے عام طور پہ سورۃ البقرہ نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ زمین پر ہے اسے پیدا کر دیا تمہارے لیے. جب ہمارے لیے پیدا کیا تو فائدے کے لیے پیدا کیا یا نہیں؟ ایسے پیدا کیا تو فائدے کے لیے. تو اصل میں علماء کہتے ہیں ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے, ہر چیز پاک ہے اسی دلیل سے. ہر چیز حلال ہے الا کہ دلیل ہے جی یہ چیز ناپاک ہے, یہ چیز حرام ہے, یا یہ چیز انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے یا نقصان دہ ہے. جب دلیل آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں جیسے مثال کا کپڑے دیکھیں, ہر کپڑا پاک ہے الا کہ جس پہ گندگی لگ جائے. ہر کپڑا پہننا حلال ہے الا کہ اگر مرد ہوں ان کے لیے حریر ریشم حرام ہے. کیوں حرام ہے بھائی؟ کیونکہ اس کی دلیل ہے کہ مردوں کے لیے ریشم حرام ہے. تو اگر دلیل ہے تو ہم کہیں گے کہ حرام ہے, اگر دلیل نہیں ہے تو اصل میں حلال ہے. کیا چیز؟ رو سلک, جو سلک پورا سلک ہو وہ حرام ہے, جو مکس ہو وہ حرام نہیں ہے. کس کی بتا رہا ہوں؟ اصل میں ہر چیز حلال ہے. اب دلیل پوچھنی حرام کون سا ہے. اب آپ کو کوئی شخص کہتا ہے کاکروچ حرام ہے, ہم کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ہونی چاہیے, کیونکہ کاکروچ جو ہے گندگی میں پیدا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں الحیوانات المستقذرہ شرعا, قذارت میں گندگی میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو یہ حرام ہے. کچھ شخص کہتے ہیں مکھی حرام کیوں نہیں ہے, مکھی پاک کیوں نہیں ہے؟ تو حرام مکھی پاک کیوں نہیں ہے؟ اصل میں ہر چیز پاک ہی لے کے دلیل آ جائے ناپاکی کی. تو مکھی اگر پاک ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حکم نہ دیتے اسے ڈبو کے پیو. تو اس کا مطلب ہے کہ مکھی پاک ہے ناپاک نہیں ہے. تو بات دلیل کی ہوتی ہے ہمیشہ. سات مرتبہ دھونا ہے, پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا, میں آپ کے لیے بات آسان کر دیتا ہوں. جی ہاں کتے اگر جسم سے لگ جائے, جسم سے اس کو دھوئے جیسے عام دھویا جاتا ہے, جیسے عام چیز دھوتے ہیں نا, پیشاب ہے پخانا دھو لیں اس کے دھو لیں. کتے کا لعاب جو ہے اس کی نجاست مغلظہ, میں نے پہلے کہا ہے لعاب. اگر کتا منہ مار لے یا بائٹ کر لے تو اس جگہ کو دھونا چاہیے مٹی کے ساتھ, برتن ہو یا کپڑا ہو. اگر مٹی سے ہم نہیں دھوتے یا مٹی نہیں ہے کسی وجہ سے, تو اس کو جو کلوریکس وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں صاف کرنے والی کیمیکل جو ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کو دھونا ضرور ہے اس چیز سے. سات مرتبہ؟ جی ہاں سات مرتبہ, یہ ضروری ہے.
سوال اگر
ہاں یہ میں آ رہا تھا, شکاری کتا اگر آپ جانتے ہیں کہ شکاری کتا اگر شکار کر لے, اس جانور جس کا شکار کیا وہ حلال ہو جاتا ہے, کیا تکبیر پڑھنا ضروری ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی یا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. جزاک اللہ خیر. تو اس بھائی کتے نے شکار کیا ہے، آپ نے کتے کو بھیجا ہے، بشرطے کہ عالم کتا ہو، جاہل کتا نہ ہو. ارے عالم کتا بھی ہوتا ہے کیا؟ یہ شریعت میں یہ فرق ہے، عالم اور جاہل کتے کا فرق بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے عالم کتے کو بھیجو شکار کے لیے اور تم نے اس کو بھیجنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا ہے اور اس کتے نے شکار کیا ہے تو وہ حلال ہے، کھا لو. اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ یہ کتا عالم ہے جاہل ہے؟ اگر اسے خاص یا سیٹی ہوتی ہے، خاص طریقہ ہوتا ہے، آواز ہوتی ہے، کتے کو کہتے ہو جاؤ، اگر وہ بھاگتا ہے جاتا ہے پھر آپ اسے روک دوبارہ سیٹی بجاتے تو وہ رک جاتا ہے، اس مطلب کتا عالم ہے. اگر نہیں رکتا روکنے سے اس مطلب وہ عالم نہیں ہے، جاہل، اپنے لیے جا رہا ہے، وہ خود کھائے گا جا کے، تو وہ جانور جو ہے شکار، جس کا شکار وہ حرام ہے، حلال نہیں ہے. پہلی شرط ہے کتے کو عالم ہونا چاہیے. عالم جاہل کیسے پتا چلے گا؟ اس ٹیسٹ سے پتا چلے گا. دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے. چاہے تیر ہے، آپ تیر مارتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھا تو حرام ہے، جس کو تیر لگا ہے. اب اس ذبح تو نہیں کیا آپ نے، تیر لگا ہے اس کو، تو بسم اللہ پڑھا ہے تو تیر سے بھی جائز ہو اور اس کتے سے جو عالم جائز ہے. اب کتے نے جا کے جانور کو گردن پہ بائٹ کیا ہے، خون بہہ رہا ہے اور وہ خرگوش جو ہے وہ مر گیا ہے، ذبح کرنا ضروری ہے؟ نہیں. بعض سمجھتے ہیں نہیں، اگر وہ مرا ہوا ہے تو حرام ہے، زندہ تو ذبح کرنا ضروری ہے، تو پھر کتے کو بھیجنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ صرف پکڑنے کے لیے بس؟ نہیں، اگر وہ مر بھی گئے تب بھی وہ حلال ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں پر کتے نے بائٹ کیے ہیں وہ حصہ کیا سات مرتبہ دھوئیں گے اور پہلی دفعہ مٹی کے ساتھ دھوئیں گے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ گوشت کو مٹی سے دھویا جائے یا کسی کیمیکل سے دھویا جائے. اگر اس حصے کو مٹی یا کیمیکل سے دھویا جاتا ہے تو وہ حصہ ناکارا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ شیخ سے بڑی پہلی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عام کتے اور عالم کتے میں شریعت نے فرق رکھا ہے. جس جانور کا شکار عام کتا کرے وہ حرام ہے، سرے سے ہی حرام ہے، اور جس کا شکار عالم کتا کرے وہ حلال ہو جاتا ہے. بس سمجھے ذرا، تو شرعی حکم تبدیل ہو گئے کتے کی تبدیلی کی وجہ سے. شریعت نے فرق بتایا ہے کتے کے لعاب کے اندر، کیونکہ اتنی سخت جراثیم ہوتے ہیں اور یہ حقیقت ہے، میڈیکلی پروفڈ ہے یہ. کیونکہ پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کتے کو پسینہ نہیں آتا، جانتے کہ نہیں جانتے؟ کتے کو پسینہ نہیں آتا، کتے کا پسینہ سارے کا سارے جو بھی گندگی زبان کے طریقے سے نکلتی ہے. اسے آپ دیکھتے ہیں کتا میں زبان باہر کیوں نکالتا ہے؟ جسم کو ٹھنڈا کریں گے. تھرموسٹیٹ جلد میں نہیں ہے کتے کا، یاد رکھیں. ہمارا تھرموسٹیٹ کہاں پہ ہے؟ اسکن میں. کتے کا اسکن میں، کتے کے ٹنگ میں ہے، اس کی زبان میں تھرموسٹیٹ. تو زبان کو نکال کے بیٹھا ہوتا ہے، تو جتنی گندگی جسم کی وہ سب زبان سے نکلتی ہے. اور میڈیکلی پروفڈ ہے کہ کتے کا جو لعاب ہے اس میں اتنی جرمز ہیں، بیکٹیریاز ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جو خالق ہے کتے کا، وہ جانتے ہیں کہ کتے کو کیسے پیدا کیا ہے. تو سات مرتبہ اس لیے دھونا ہے کہ اس کے منہ کے اندر جراثیم بھرے ہوئے ہیں. اب جو کتا عالم ہو گیا، شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں بڑی پیاری بات، جس رب نے اس کے منہ کے اندر جراثیم کو پیدا کیے ہیں، وہی رب جب اجازت دیتا ہے کہ اس کتے کا شکار کے جانور جو ہے وہ حلال ہے، وہ جراثیم کو دور بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے اس گوشت کو صرف عام طریقے سے پانی سے دھویا جائے گا، مٹی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہی مکھی والی بات، اگر کراہت ہے تو اس حصے کو کاٹ کر پھینک دو، بھائی کیا مشکل ہے؟ ضرورت نہیں ہے کہ اس حصے کو کھاؤ. کراہت ہے تو کاٹ کے پھینک دو، بھائی کیا مشکل ہے؟ لیکن کوئی شخص کھا لے تو یہ نہ کہو تم نے حرام کھایا ہے. یہ دیکھیں، یہ پورا ایک سوال ہے اس کا، میرے خیال ابھی ہفتے میں. اچھا یہاں پر کیونکہ جی ہاں، ذبح کرتے وقت شرط ہے بسم اللہ پڑھنا. جو شخص بھول گیا وہ جانور حرام ہے، مردار ہے. شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ اختلاف ہے. شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے سوال کیا گیا، شیخ صاحب 3000 کا اونٹ لیا ہے، بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہیں، 3000 ضائع ہو گئے. وہ کہتے ہیں اس کی سزا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نام بھول جائے تو ذبح کرتے وقت دوبارہ نہیں بھولے گا زندگی ساری. وہ 10000 کا جو چیز لے گا نا، کبوتر بھی لے گا نا، تو اس کو بھی ذبح کرتے بسم اللہ کہے گا، تو جانور حرام ہو جاتا ہے اگر بسم اللہ بھول جائے. اہل کتاب کا ذبح کردہ ہوا جانور حلال ہے، نہ پڑھیں، نہیں نہ پڑھیں وہ، لیکن اہل کتاب ہے، قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ ان کا ذبح کیا جانور حلال ہے. اگر مرغی گندگی کھائے تو کیا اسے کھا سکتے ہیں؟ کون جواب دے گا؟ ہاں نہیں کھا سکتے، ایسے نہیں کھا سکتے. گندگی کھائے، مرغی گندگی کھائے. اگر سائل کا یہ مقصد ہے کہ وہ مرغی صرف گندگی کھاتی رہتی ہے، وہ پاکیز کھاتی نہیں ہے، تب تو یہ جلالہ ہے، اس کو کھانا حرام ہے جب تک کہ اسے ایک یا دو مہینے کے لیے بند نہ کیا جائے، جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ اب یہ پاک ہو چکی ہے حلال چیز کھا کے. اور اگر مرغی ایسی ہے جو یہ بھی کھاتی ہے وہ بھی کھاتی ہے اور اس کو ہم چیک نہیں کرتے، تو قاعدہ کیا ہے؟ الیقین لا یزول بالشک. پتہ نہیں ٹائم کافی ہو گیا ہے، اس کا جواب بھی لمبا ہے، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، لیکن سوال عقیدے کا مجھے لگتا ہے اگلے ہفتے میں رکھ لیں. چلو اگلے ہفتے میں انشاءاللہ. معذرت کے ساتھ بہن سے معذرت میں لیتا ہوں، چاہتا ہوں یہ سوال لمبا ہے تو اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا میں، کل وقت ہو گیا ہے. یہ چھوٹا سوال، کیا اجتماعی دعا جائز ہے یا نہیں؟ اجتماعی دعا جو ہے اس کی تفصیل ہے. جو اجتماعی دعا جمعے کے دن امام منبر پر کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے تو تب آپ آمین کہہ سکتے ہیں، اس کی دلیل موجود ہے. کیا ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں؟ اس میں تفصیل ہے. اگر امام ہاتھ اٹھائے تو مأمون ہاتھ اٹھائے، امام ہاتھ نہ اٹھائے تو مقتدی ہاتھ نہ اٹھائے. اگر اجتماعی دعا فرض نماز کے بعد ہے تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بدعت ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جس کی دلیل ہے وہاں پر تو جائز ہے، اور وہ ایک ہی جگہ جو میں نے بیان کی ہے وہ ہے جمعہ کے خطبے کے دوران، یا کسی درس کے اینڈ میں، اگر کوئی عالم ہے درس کے آخر میں وہ دعا کرتا ہے تو تب بھی آپ آمین کہہ سکتے ہیں. اس کی دلیل بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو صحابہ آمین کہتے. ہاں وہ تو ہے، نماز استسقاء ہے، جنازے کی نماز ہے، وہ تو الگ ہے، وہ تو نمازیں ہیں، وہاں تو دعا پڑھیں گے اجتماعی. یہ سوال ہے کہ اس کے علاوہ، نماز کے علاوہ، یعنی جنازے کی نماز ہے اجتماعی دعا ہوتی ہے کہ نہیں؟ میت کے لیے سب اجتماعی دعا کرتے ہیں، ہر بندہ خود کرتا ہے. اور جو صلاۃ الاستسقاء ہے، بارش طلب کرنے کی دعا ہے، وہ بھی اجتماعی طریقے سے کی جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے، جیسے عام طور پہ فرض نماز کے بعد اکٹھے ہو جاتے ہیں لوگ اور مساجد میں امام دعا کرتا ہے اور مقتدی جو ہے پیچھے آمین کہتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز پڑھی ہے، ان کے پیچھے صحابہ کرام نے ان کے اقتداء میں نماز پڑھی ہے. ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں کسی صحیح یا ضعیف حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی فرض نماز کے بعد دعا مانگی اور صحابہ کرام نے آمین کہی ان کے پیچھے. قنوت میں، ہاں قنوت میں بھی، بارک اللہ فی، قنوت میں بھی، وتر میں جب امام دعا پڑھتا ہے تو وہ بھی اجتماعی دعا جائز ہے. یعنی جس کی دلیل ہے، مختصرا جس کی دلیل ہے تو وہ جائز ہے، جس کی دلیل نہیں تو وہ جائز نہیں ہے. نہیں، انگلی سے اشارہ نہیں، انگلی سے اشارہ خطیب کرتا ہے جب وہ تشہد پڑھتا ہے. اگر امام ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو جائز مقتدیوں کو لے کے وہ بھی دعا مانگے. کوئی دلیل جانتا ہے اس کی؟ صحیح بخاری میں اعرابی کی دلیل، اعرابی کی حدیث، جب اعرابی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہلاک ہو گئے، قحط کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ بارش اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ جگہ ہے جہاں پر صحابہ کرام نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا، واللہ اعلم. کہ اگر امام اٹھائے تو مقتدی بھی اٹھائے، امام نہ اٹھائے مقتدیوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہاتھ اٹھائے، وہ بغیر ہاتھ اٹھائے آمین کہہ سکتے ہیں جمعہ کے خطبے کے دوران. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، آ جائیں، آپ کر دیں، مجھے تفصیل آپ کو پتہ، آپ تفصیل بیان کر دیں.
ہمارے جلوس کے بارے میں
جی،
ہمارا جو درس ہوگا،
ہاں
تو کیسے کریں گے؟
مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگلے جمعہ رات کو، رات کو عشاء کے بعد لیڈیز کا پروگرام ہے.
اچھا، ہمارا درس جو ہے
کینسل ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے، اللہ کو جزاک خیر. اگلے ہفتے میں جمعرات کے دن کیونکہ لیڈیز کا پروگرام ہے جسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں امہات کا دن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے امہات کہ جو بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں ان کے پیرنٹس کو پیرنٹس ڈے جسے کہتے ہیں اوپن ڈے بھی کہتے ہیں پیرنٹس ڈے بھی کہتے ہیں اوپن ہاؤس کی اور چیز ہے اینوئل فنکشن ہے پیرنٹس ڈے آپ سمجھا اینوئل فنکشن سمجھ لیں تو لیڈیز کے لیے خاص ہے تو مرضوں سے گزارش ہے کہ اگلے ہفتے نہ آئے اگلے ہفتے چھٹی ہے ہاں آپ نہ آئے لیڈیز کو بھیج دیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہمارا درس انشاءاللہ اگلے ہفتے نہیں اس کے بعد میں ہمارا درس جاری رہے گا دونوں درس ہوں گے انشاءاللہ پہلے فقہ کا درس جیسے جاری ہے اور دوسرا عقیدے کا درس اور عقیدے کا درس ہم پہنچے تھے اللہ تعالیٰ کے کلام پہ اور آج کے درس میں انہیں بیان کرنا تھا کہ مخالفین جو ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام مخلوق ہے تو ان کے دلائل کیا ہیں یا کیا غلط فہمیوں کا رد ہم نے کرنا تھا تو آج کے درس جیسے آپ جانتے نہیں ہو سکا تو اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ہم اگلے نہیں اس کے بعد والے میں سوری اس کے بعد والے میں انشاءاللہ دونوں دروس ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم ہمارے ضرور کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.